آج انشاءاللہ سورہ طلاق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. سورہ طلاق 28 پارے کی ایک سورت ہے, اور یہ وہ سورت ہے جس میں سورت کا جو نام ہے اس نام کی مناسبت سے ہی اس میں گفتگو کی گئی طلاق پر. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے واعظین یا ہمارے مقررین یا لیکچر دینے والے اور سیمینار کرنے والے ان موضوعات پر کبھی گفتگو کرتے ہوں. ہم کبھی جبھی کبھی جلسہ کرتے ہیں یا تقریر یا خطاب ہوتا ہے تو عام طور پر نماز کے فضائل, روزے کے فضائل, عبادات کی اہمیت, اخلاق کی اہمیت, ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے عام طور پر. لیکن طلاق, مہر, عدت, ان موضوعات پر اسپیشلی کبھی جلسہ منعقد کریں کہ آج طلاق کی باتیں بتائی جائیں گی, آج نکاح کی باتیں بتائی جائیں گی, آج مہر کے موضوع پر گفتگو ہوگی, آج عدت کے موضوع پر گفتگو ہوگی, تو ایسا بہت کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ہم نے اتفاقی طور پر آج اس سورت کا انتخاب کیا کہ طلاق اور عدت کے کچھ مسائل بھی جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائیں. اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ قرآن نے کسی موضوع پر اتنی تفصیل اور اتنی تشریح, اتنی ڈیٹیل اور اتنے جزیات کے ساتھ گفتگو نہیں کی ہے جتنی عائلی نظام پر نکاح, طلاق, میراث, عدت, نفقہ, سکنا, ان موضوعات پر, معاشرتی موضوعات پر جتنی گفتگو تفصیل کے ساتھ کی ہے, زندگی کے کسی مسئلے پر اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کی. حد یہ ہے کہ نماز جو دین کا سب سے بڑا رکن ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے, تو کم از کم قرآن میں 88 مقامات پر اقیم الصلاۃ کے الفاظ آئے ہیں. 88 اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. لیکن نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں, کس رکعت میں کیا پڑھیں, رکوع میں کیا پڑھیں, سجدے میں کیا پڑھیں, یہ سب تفصیلات قرآن میں کہیں نہیں ہیں, یہ سب حدیث میں موجود ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا مسائل کے مسائل جب آئے تو آپ زکوٰۃ کا حکم تو ہے لیکن زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل قرآن میں بیان نہیں ہوئے, سب حدیث سے معلوم ہوتے ہیں, رسول کی سنت سے معلوم ہوتے ہیں. روزے کے مسائل ہیں تو وہ سب حدیث سے معلوم ہوتے ہیں. ان سب کے بالمقابل جب ذکر آتا ہے معاشرتی اور عائلی اور خاندانی نظام کی باتیں آتی ہیں تو اس کا ایک ایک جزیہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. چنانچہ طلاق پر بہت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں گفتگو کی گئی, طلاق کیسے دی جائے, طلاق کیسی ہوتی ہے, ایک دیں, دو دیں, تین دیں تو کیا ہوگا, اور رضاعت کے بارے میں, عدت کے بارے میں تفصیلی گفتگویں سب ہوئی ہیں. اس کے باوجود جو شبہات پیدا ہو سکتے تھے تو ان شبہات کو دور کرنے کے لیے بھی پوری سورہ طلاق نازل ہوئی, اور بات یہاں سے یہ شروع کی گئی, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. مسلمانوں کو ہدایت دینے کے لیے نبی کو نمائندہ بنا کر ان کو خطاب کیا گیا تاکہ ان معاملات کی اہمیت اور بڑھ جائے, کہ اس میں نبی کو خطاب کر کے جو یہ بات کہی گئی تو نبی پابند ہیں ان احکام کے تو امت کیوں نہیں پابند ہوگی. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورتوں کو طلاق دینے کی بات آئے، طلاق دینا چاہو، فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق اس طرح دینا کہ آسانی سے وہ عدت گزار سکیں، عدت کا شمار آسان ہو اور عدت ان کی صحیح گزرے، اس طرح طلاق دینا. مفہوم یہ ہوا کہ اگر تم نے حیض کے اندر طلاق دے دی، فرض کرو تو تین حیض مدت ہے عدت کی، تو جس حیض میں طلاق دی ہے وہ تو شمار ہو نہیں سکتی، اب عدت صحیح شمار نہیں ہوگی بلکہ چار حیض ہو جائیں گے. تو یہ بات خیال رکھو کہ جب طلاق دینا ہو تو دوران حیض کبھی طلاق نہ دی جائے، طلاق دی جائے تو طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں دی جائے. اور حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہوتے ہیں خواتین کے، ہر مہینے کی ایک بیماری ہے، اس میں عورت کے مزاج میں ایک طرح کی کبیدگی، ترشی، تنک مزاجی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر ایسی حالت میں اس کے مزاج کے خلاف طلاق دے دی جائے تو وہ اور کڑھے گی اور پریشان ہوگی اور پھر وہ صلح کرنے کو تیار نہیں ہوگی. لیکن طہر کے دوران، پاکی کے دوران اگر طلاق دی جائے تو اس میں مزاج میں بشاشت ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو وہ شوہر کو راضی کرنے کی کوشش آسانی سے کر سکے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حیض کے دوران، یہ پیریڈ کے دوران، شوہر اور بیوی کی قربت بھی نہیں ہو سکتی، جو باہمی محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ پاکی کے دوران ہی ہو سکتی ہے. تو اس دوران جو طلاق دی جائے گی اس میں امکان یہ ہے کہ دونوں سوچیں اور جلد بازی نہ کریں. پھر یہ کہا کہ طلاق دو تو سورہ بقرہ میں کہا طلاق مرتان، الگ الگ دینا، یہ نہیں کہ غصہ آیا اور آپ نے ایک دم تین طلاقیں دے ڈالی. الطلاق مرتان، الگ الگ دو مرتبہ طلاق دو، دینا ہی ہو تو پاکی کی حالت میں دو، طہر کی حالت میں، اور طہر کی حالت میں بھی اس طہر میں دو جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو، اس لیے کہ پھر عدت نہیں گزاری جا سکے گی، عدت کا حال نہیں معلوم ہو سکے گا. اس لیے کہ مباشرت کے فوراً بعد تو نہیں معلوم ہوگا کہ حمل ہے کہ نہیں ہے، حاملہ کی عدت کچھ اور ہے اور حمل والی نہیں ہے تو اس کی عدت کچھ اور ہے. تو جس طہر میں، جس پاکی میں طلاق دو، اس میں بھی مباشرت نہ کی ہو، تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس میں طلاق دو. پھر ایک طلاق دو، یہ نہیں کہ ایک دم تین دے دو. اور پھر آج کل جو مسائل آ رہے ہیں اور جو فون آتے ہیں صبح شام، ان کے سامنے میں نے غصے میں طلاق دے دی، اور غصہ آ گیا تھا، میں نے تینوں طلاق ایک دم دے دی. سوال یہ ہے، میں کہتا ہوں بھائی تمہیں غصہ آ گیا تھا جبھی تو طلاق دی، اگر خوشی میں ہوتے تو نکاح کرتے. طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، ناراض ہو کر ہی دی جاتی ہے، جب بن نہیں پاتی ہے تبھی طلاق دی جاتی ہے، ورنہ خوشی میں تو آدمی نکاح کرتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں امکان نہیں ہے زیادہ تر نکاح کرنے کے، مگر یہ کہ بہرحال کرتا تو خوشی میں ہے انسان. تو یہ حکم دیا گیا کہ ایک طلاق ایک طہر میں دو، اور طہر میں طلاق دینے کے بعد ہر وقت رجوع کا حق حاصل ہے. تین مہینے عدت کے گزارے گی، اب اگر ایک ناپاکی کا دور آ گیا، پھر پاکی کا دور آیا اور تمہاری مزاج میں نہیں بن پاتی ہے، تو ایک طلاق اور دوسرے طہر میں دے سکتے ہو. بہرحال تین طلاقیں بیک وقت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے، سنت کے خلاف ہے. تو ان حنفیہ نے طلاق کی تین قسمیں کی ہیں. ایک طلاق احسن ہے. طلاق احسن تو یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں اور عدت گزارنے دیں، جب عدت گزر جائے گی اب وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اپنا، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ بھی نکاح کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں طلاق دی ہوئی عورت سے، لیکن آپ نے تین ایک دم دے دی اور اب عدت گزر گئی تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب تو حلالے کے بغیر نہیں ممکن ہے، اور حلالہ بھی کرانا جو ہے وہ تو ملعون کی بات ہے، لعنت کی بات ہے. یوں کہیں نکاح ہو جائے، وہ مدت بھی گزر جائے اور وہ بھی طلاق دے دے، اور پھر عدت بھی گزر جائے اور پھر موقع ہو، دوبارہ ہو سکتا ہے نکاح، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے. تو طلاق کے احکام اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ طلاق دو تو اس طرح دو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. ابغض الحلال اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناگوار اور سب سے زیادہ مکروہ چیز طلاق ہے. حلال تو کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ضرورت پڑ سکتی ہے کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پسند کیا. پسند یہ کیا ہے کہ ایک نکاح جب ایک بار ہو جائے، ایک شریف آدمی کچھ انسانوں کے سامنے خدا کو موجود پا کر اور خدا کی حاضری کو حاضر ناظر جان کر جب عہد کرتا ہے کہ میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لیا، تو شریف آدمی عہد کرتا ہے نباہنے کے لیے، زندگی بھر اس پر قائم رہنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے نہیں کرتا. شریف آدمی کا کام یہ ہے کہ کیا ہوئے نکاح کو زندگی بھر نبھانے کی کوشش کریں، مطلوب یہ ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہی پیش آ جائے، کوئی بات ہی ایسی ہو جائے تو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی سنت کے مطابق طلاق دی. طلاق احسن جسے کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے کر اور چھوڑ دیا جائے، عدت پوری ہو جائے، وہ جدا ہو جائے گی، اب وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے کر لے گی. طلاق حسن یہ ہے کہ اگر آپ تین ہی دینا چاہتے ہیں، تین پاکیوں میں دیں، توہروں میں دیں، یہ شکل ہے. اور ایک طلاق بدی ہے کہ جیسے ہم نے ناپاکی حیض کی حالت میں طلاق دے دی، یا تین طلاقیں میں ایک وقت دے دی، اس میں عدت میں زحمت ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم طلاق دو تو ایسے حالت میں دو، اس انداز سے دو کہ عورت عدت آسانی سے گزار سکے اور عدت میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو. اس لیے کہ عدت میں تعلق شوہر کا باقی رہتا ہے، اور شوہر کے تعلق جب باقی رہے گا تو اس دوران خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ میراث پائے گی، اور جب دن ہی متعین نہیں ہوگا کہ ہے کیا اب عدت پوری ہوئی یا تب ہوئی، تو میراث پانے میں جھگڑا پیدا ہوگا. مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور دوسری ہدایت دی دی ہے کہ عدت کو غفلت میں اور لاپرواہی میں یوں ہی گزرنا نہ دو، شمار رکھو اس کا، دن شمار رکھو، نوٹ کرو، ایک ایک دن شمار کرو. اس لیے کہ خدا نخواستہ عدت کا ایک دن باقی ہے اور تم نے نکاح کر لیا تو غلط ہوا، کہیں نکاح کرا دیا اس کا، غلط ہو گیا، عدت کا ایک دن باقی تھا، وہ دوسرے کے شوہر کی نکاح میں تھی. تو اس لیے فرمایا وہ حصول عدہ، عدت کا بہت سمجھداری سے، اس سنجیدگی سے حساب رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ان معاملات میں ہی اللہ سے ڈرتے رہو. یہ معاملات کھیل کے نہیں ہیں، تفریح کے نہیں ہیں، سنجیدہ معاملات ہیں، ان میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور رب سے ڈرتے ہوئے طلاق اور عدت کے مسائل کو حل کرو. طلاق دینے کے بعد عرب میں رواج یہ تھا کہ وہاں یہ طلاق کی تین چار کی بات نہیں تھی. غصے میں آیا عرب اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے 1,000 طلاقیں دی، 1,00,000 طلاقیں دی، اور پھر فوراً ہی گھر سے نکال دیا. قرآن نے یہ کہا کہ وہ بیوی جسے تم نکاح کر کے لائے تھے اور اتنے انسانوں کے سب کو گواہ بنایا تھا اور عہد کیا تھا تم نے کہ میں نے اسے قبول کیا ہے، اس کا تم پر کچھ حق ہے. تم طلاق دے کر اسے گھر سے نہیں نکال سکتے. لا تخرجوہن من بیوتہن، ابھی وہ تمہارے نکاح میں ہے جب تک عدت ہے، تم سے اس کا تعلق ہے، تم پر اس کا کھانا نان نفقہ ہے، ساری ذمہ داریاں ہیں. حد یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی عزت پر کوئی بٹا نہ لگائے، آنچ نہ آئے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری. اپنے گھر میں رکھو. لا تخرجوہن من بیوتہن، اپنے گھروں سے انہیں نہ نکالو. ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلیں، وہ اپنا گھر سمجھیں اسے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں خدا نخواستہ کوئی بد کردار عورت ہو تو شوہر کیسے رکھے گا، وہ نکال دے گا، الگ کرے گا. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ تم نے مانی نہ مانی، کی یا نہیں کی. حدود اللہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، وہ جو اللہ کے حدود کو توڑتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کے ان حدود کو توڑے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہو سکتا ہے کہ ان احکام کی پابندیاں تم کرو اور طلاق دینی ہی پڑ جائے، تو طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی سہولت کی شکل تمہارے لیے نکال دے. تین مہینے تمہارے گھر میں وہ گزارے گی، تو اس کو شوہر کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ بد معاملہ گی نہ کرے، اس کی ضروریات اسی طرح پوری کرتے رہے جس طرح کے نکاح کے وقت کر رہا تھا، اس کے اخراجات اسی طرح برداشت کرتے رہے جس طرح نکاح میں کر رہا تھا. ایک طرف اس کو یہ، دوسری طرف عورت کو ہدایت یہ ہے کہ وہ بن سمر کر رہے، شادی شدہ عورتوں کی طرح رہے تاکہ رغبت ہو اس کی طرف شوہر کی. اور لال اللہ بعد ذالک امرا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے، اس کے دل کو پلٹ دے، اور پھر دونوں قربت کر لیں اور قریب آ جائیں اور یہ کیا ہوا ہے ٹوٹنے نہ پائے، باقی رہے. فیضا بلغنا جلہن فام سکوہن بیماروف اور فارق ہن بیماروف، اور جب عدت پوری ہو جائے تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو انسانیت کے ساتھ معروف کے طریقے سے اس کو بیوی بنا کر رکھ لو، اور یا اگر ارادہ یہی ہے کہ اسے چھوڑنا ہی ہے تو بھی معروف طریقے سے شریفوں کی طرح اسے کچھ دے دلا کر اچھے انداز سے رخصت کرو کہ تمہارا ساتھ رہا تھا جن دنوں، اتنے دنوں، اس ساتھ کا حق ادا کرو اور اچھے انداز سے اسے رخصت کرو. واشدو ذوی عدل منکم، اور دو گواہ اپنوں میں سے بنا لو، کس وقت طلاق دی تھی، کس وقت عدت پوری ہوئی، اور کس وقت تم اسے رخصت کر رہے ہو، اس پر گواہ مقرر کر لو اپنے میں سے. اور گواہوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ بالکل صحیح صحیح گواہی دیں وہ، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی وقت عدالت میں بھی پہنچ سکتا ہے. اور گواہ ہوں گے تو طلاق کب دی تھی اور عدت کب پوری ہوئی اس کے گواہ بھی موجود ہوں گے، تو صحیح عدت بھی شمار ہو سکے گی، اور پھر میراث بھی صحیح تقسیم ہو سکے گی. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ کہیں اور طلاق نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی صحیح ہوگا، وہ ہر چیز قاعدے کے مطابق ہوگی. ذالکم یعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم اگر واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اللہ کی نصیحت ہے تمہارے لیے، اور نصیحت وہی مانتا جو شعوری ایمان رکھتا ہے، اور جو اس سے غفلت برتے وہ سمجھ لے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا جھوٹا علاوہ ہے اس کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احکام کی پابندی کرے گا، یہ جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالی مصیبت سے نکلنے کی اور آزمائش سے نکلنے کی راہیں پیدا کر دے گا اس کی. فرض کی عورت کو طلاق ہو رہی ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، کہاں جائے گی بیچاری؟ تو اس سے کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو سب کچھ، اور ڈرتی رہو اللہ سے. یجعل لہ مخرجا، وہ تمہاری مصیبت سے نکلنے کی راہیں پیدا کرے گا، تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا وہ، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ کیسے بے سہارا چھوڑ دے گا. اور یہ جس کی بیوی گھر سے جا رہی ہے اس سے یہ کہا تم بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرنا، تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارا گھر اجڑ گیا تو اجڑ ہی گیا ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی آبادی کوئی شکل سوچے گا، راہ نکالے گا تمہارے لیے. مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تقویٰ کی روشنی میں زندگی گزارتے رہنا اور احکام کی پابندی کرنا. عورت کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں، عورت ہوں، کمائی بھی نہیں کر سکتی. سب جگہ امریکہ تو نہیں ہے کہ عورتیں ڈاکٹر ہوں اور کمائی کر رہی ہوں. اس وقت بہت بڑی تعداد امت مسلمہ میں عورتوں کی، اور ہر ملک میں عورتوں کی بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ نان نفقہ ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور انسانیت کی بڑی کثیر تعداد اسی طرح ہے. آپ اپنے سوسائٹی کو مت دیکھیے گا، پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی وہی ہے جن کے نان نفقے شوہروں کے ذمہ ہیں. تو طلاق کے بعد عورت کو جو سب سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے یا سب سے بڑا اس کا جھٹکا لگ سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ من میری کھانے کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرزق من حیث لا یحتسب، میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا وہاں سے جہاں تیرا گمان بھی نہیں جائے گا، تجھے خیال بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے ملے گا، وہاں سے رزق پہنچاؤں گا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہے تمہارے لیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو منصوبہ بناتا ہے اسے پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے، ایک اندازہ رکھا ہے، کسی کی پریشانی بھی دائم ہی نہیں ہوتی، اس کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ اگر مصیبت کوئی آ گئی ہے تو وہ دائم ہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، بلکہ ایک وقت ہے، ایک پیریڈ ہے، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا. سختیاں نہیں تھیں، آئیں تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس کے بعد پھر ان عورتوں کی بات کہی گئی ہے کہ ان کی عدت کیا ہو جن کو حیض نہیں آتا ہے، یعنی اس عمر کو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ وہ انہیں یہ پیریڈ نہیں ہوتے، تو ان کی عدت کیا ہوگی. اور وہ عورتیں جو ابھی پوری طرح بالغ نہیں ہوئی ہیں، حیض نہیں آیا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی بعض عورتوں کو ذرا دیر سے آتا ہے، ان کی عدت کیا ہوگی. دیکھیں کیا کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ان کی عدت شمار سے ہوگی 3 مہینے. ان کا حیض پاکی یا ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے ان کا، تو 3 فعدتهن 3 اشہر یہ ان کا بھی ہے جن کو حیض نہیں آتا ہے، شروع ہی نہیں ہوا ابھی. وہ اولاد الحمال اجلهن یدان املهن، اور اگر حمل کے دوران طلاق دی ہے کسی نے تو اس عورت کی طلاق وضع حمل ہے، یعنی ابھی اگر 8 مہینے باقی ہیں تو 8 مہینے عدت میں رہے گی، 7 مہینے باقی ہیں 7 مہینے رہے گی، 6 مہینے باقی ہیں تو 6 مہینے رہے گی. جب تک حمل نہ پیدا ہو جائے، بچہ نہ پیدا ہو جائے، جب تک اس کی عدت رہے گی. ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان تمام معاملات کو طے کرے گا اور ان کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احکام کی پابندی کرتے رہے تو تم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو جھاڑ دے گا، تم سے الگ کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس احکام کی پابندیوں کے اجر تمہیں عطا فرمائے گا، یہ الگ بات ہے. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، بات کافی تھی کہ تم انہیں سکونت دو گے، گھر میں رکھو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافی نہیں سمجھا، یہ کہا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، تم اسے ٹھکانہ دو گے، گھر دو گے، خرچہ دو گے، مگر کیسا گھر؟ ایسا نہیں کہ اپنے تو شاندار مکان میں رہ رہے ہو اور اب چونکہ اسے طلاق دے دی ہے تو تم اسے کسی کمرے میں ڈال دو، جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح کا ٹھکانہ دو گے، جس ٹھاٹ باٹ سے تم اپنی رہائش کر رہے ہو اسی انداز سے اسے بھی ٹھکانہ دو گے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اسکنوہن من حیث سکنتم، جن کیفیات میں تم رہتے ہو، جس ٹھاٹ سے تم رہتے ہو، ویسے ہی اسے ٹھکانہ مہیا کرو گے. ولا تضاروهن، اور کوئی ایزا نہیں پہنچاؤ گے ان کو کہ وہ تنگ آ کر خود ہی بھاگ جائے، ایسا نہیں کرو گے. اچھا سلوک کرتے رہو گے اس دوران، اچھا کھانا دو گے، اچھی جگہ دو گے، اچھی رہائش کرو گے، کوئی بد سلوک ہی نہیں کرو گے. اور اگر وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں تو حمل کے وقت تک، وہ 8 مہینے ہوں یا 7 مہینے ہوں، اس وقت ان کی ضروریات، اس وقت تک ان کی ضروریات پوری کرتے رہو گے. کھانا پینا، رہنا سہنا، ٹھکانا بھی دینا ہوگا اور ضروریات بھی پوری کرنی ہوں گی. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر تمہارا بچہ پیدا ہو گیا، اس کو دودھ پلوانا چاہتے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ماں ہے پلاؤ، پلانا چاہو پلاؤ، نہیں پلانا چاہو جاؤ، ایسا نہیں. پلواؤ اس سے اور اس کو اجرت دو. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تاکہ وہ شوق ذوق سے پلائے. ایسا نہ ہو کہ اس کی مامتا، ماں کی مامتا کا فائدہ اٹھا کر اسے کچھ نہ دو، بیچاری پریشان ہو اور بچے کو دودھ پلائے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں نیک سلوک کے ساتھ رہو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لیکن اگر وہ ماں ہی پریشان کرنا چاہے تمہیں، یا باپ پریشان کرنا چاہے، اس کی مامتا سے فائدہ اٹھا کے کم اجرت دینا چاہے، یا عورت کہے کہ پلوائے گا ہی، زیادہ اجرت مانگنا ہے، تو یہ مت کرو، بلکہ انسانیت کے ساتھ مناسب طریقے سے معاملہ طے کر لو. لینفق ذو سعۃ من سعتی، اور جو خرچہ کرو گے عورت پر، وہ اب اگر کشادہ حال ہو، تم خوشحال ہو، اللہ نے دولت دی ہے، تو اپنی کیفیت کے مطابق خرچہ کرو گے. لینفق ذو سعۃ من سعتی، ہاں جو کمزور ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تمہاری زندگی میں اگر تنگی آئی ہے مرد کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی پیدا کرے گا. عورت کی زندگی میں تنگی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. نہ تم اس کی پریشانی کو پر خوش ہو، نہ وہ تمہاری پریشانی پر خوش ہو. نہ تمہارا برا وہ سوچے، نہ تم اس کا برا سوچو. بلکہ نہیں نپ سکی، ختم ہو گیا قصہ، لیکن اب کہیں رکاوٹ مت ڈالو اس کی شادی میں، اس میں، اس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں جو باتیں کہی ہیں، وہ غیر معمولی اہم بات ہے، بہت غیر معمولی بات ہے. کہا یہ ہے وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ آتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں ایسی جن کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ آتا تھا نمر ربہا، کہ ان احکام کو ان بستیوں نے مانا نہیں. یہ طلاق، نکاح، عدت، مہر، سکنا، نان نفقہ، یہ جو احکام اللہ تعالیٰ کے تھے معاشرتی زندگی کے، خاندانی زندگی کے، ان سے سرتابی کی انہوں نے، اور ان سے سرتابی کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان سے سخت حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انتہائی بدترین عذاب میں انہیں مبتلا کیا. یہاں مسئلہ نماز روزے کا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے. اور ظاہر ہے کہ قومیں جو تباہ ہوئی ہیں جنسی آوارگی کے نتیجے میں ہوئی ہیں. قوم لوط پر عذاب آیا ہے تو ان کی اس گناہ کی وجہ سے آیا ہے، اور قومیں تباہ ہوئی ہیں تو ان کی خاندانی زندگی تباہ ہو گئی ہے. شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا، طلاقیں زیادہ ہو گئیں، خاندان نہیں رہا، اس بنا پر تباہی آئی. اور کوئی قوم بھی آج تک عروج پر نہیں پہنچی اگر اس کے اندر جنسی آوارگی پیدا ہو گئی اور خاندانی نظام مرتب نہیں رہا ہے. اس کی اہمیت خدا کی نظر میں یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاشرتی حقوق ہیں، انسانی حقوق، سارا کا دار و مدار شوہر اور بیوی پر ہے. اور نکاح، اور شوہر اور بیوی کا نکاح اگر صحیح ہے تو ظاہر ہے اولاد ہوگی، ان کی میراث ہوگی، رضاعت ہوگی، دودھ پینا ہوگا، حلال و حرام ہوگا، کون عورت حلال ہے، کون حرام ہے، سب کا دار و مدار اسی پر ہے. تو پوری زندگی کا دار و مدار چونکہ اس پر ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سرکشی کی ان احکام سے، توڑا ان حدود کو. فہا سب نا حساب شدیدا, تو ہم نے سخت ترین حساب ان سے لیا. وعذب نا عذاب نکرا, اور ایسا حساب ان سے لیا, ایسا عذاب انہیں دیا جو بہت مکروہ قسم کا عذاب تھا, سخت قسم کا عذاب تھا. فذاقت وبال امرھا, انہوں نے اپنے معاملے کا وبال بھی چکھا. وعاقبت امرھا, اور آخر کار بڑے خسارے میں رہے, وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. عد اللہ لہم عذابا شدیدا, ہم نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, تو اے عقل والوں اللہ سے ڈرو جو ایمان لائے ہو. تمہاری طرف اللہ نے رسول بھیجا, ذکر بھیجا, قرآن بھیجا, رسول بھیجا, اور انہی احکام کو بتانے کے لیے بھیجا ہے, ان کی پابندی کرو. کیا ہوگا ان کی پابندی سے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ یہ رسول تمہیں تاریکیوں سے نکال کر, سماج کی زندگی کی تاریکیاں گندگیاں جو ہیں ان سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, اور جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا. عمل صالح سے مراد یہاں یہی احکام کی پابندی ہے, انہی احکام کی. یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. قد احسن اللہ لہ رزقا, اور اسے اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا, بہت اچھا رزق اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے, رزق سے مراد تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. رزق یا رزق کے معنی عطا کرنا, دینا. اللہ الذی, اور اللہ کیوں نہیں نوازے گا؟ اس لیے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے, اور ہر آسمان کی ایک زمین ہے. وہ مثلہن, ہر آسمان کی ایک الگ زمین ہے. سات آسمان ہیں تو سات زمینیں بھی ہیں. اس لیے کہ آسمان چھت ہوتی ہے, آسمان تو چھت ہے نا, تو چھت تو اسی کی ہوگی جب گھر ہوگا, صحن ہوگا. زمین بھی سات ہیں. وہ مثلہن, اور سات زمینیں ہیں اس کی طرح. یتنزل الامر بینہن, اور اسی طرح تمام زمینوں میں اور تمام آسمانوں میں اللہ کے احکام اسی طرح نازل ہوتے ہیں جیسے تمہارے درمیان نازل ہوئے. اب ہمیں معلوم نہیں کہ کس کس زمین پر اور کہاں کہاں اور مخلوق پائی جاتی ہے, اور وہ کون کون سی مخلوق ہے, اور ان کے احکام کی نوعیت کیا ہے, ان کے رسولوں کی نوعیت کیا ہے, ان کے پیغمبروں کی نوعیت کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم. جو کچھ اب تک معلوم ہو سکا ہے وہ اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور ایک اور جگہ ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا, غالباً سورہ شورا میں ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اسی طرح کی اور مخلوق بھی پیدا کر رکھی ہے, اور قیامت کے دن جب ہم آواز دیں گے جس طرح تمہیں جمع کریں گے اس طرح وہ بھی ہمارے پاس جمع ہو جائے گی. تو کہاں کون کون سی مخلوق ہے؟ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں تم سے یہ بیان نہیں کروں گا, ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ, نہ مانو میری بات. اللہ نے اور زمینیں بھی پیدا کی ہیں, اور ان میں بھی اسی طرح نوح ہیں جس طرح تمہارے نوح ہیں, اسی طرح ابراہیم ہیں جیسے تمہارے ابراہیم ہیں, اسی طرح ادریس ہیں جیسے تمہارے ادریس ہیں, اسی طرح موسیٰ ہیں جیسے تمہارے موسیٰ ہیں, اور اس طرح اور پیغمبر ہیں جیسے تمہارے پیغمبر ہیں. اللہ نے اور مخلوقات بھی پیدا کی ہیں, لیکن ان مخلوقات کا ابھی ہمیں تک اب تک ہمیں پتہ نہیں کہ کون ہیں, کیا ہیں, اور کیا کس طرح کے ہیں, کیا وجود ہے ان کا, اللہ ہی بہتر جان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی بے پناہی واضح کی ہے یہاں, اور بے پناہی واضح کر کے بتایا یہ ہے کہ وہ خدا تمہیں یہ احکام دے رہا ہے جس کی کائنات میں تم ہی نہیں ہو, بے شمار کائنات ہیں اس کی, بے شمار مخلوقات ہیں اس کی, اور یہ احکام سب کے لیے نازل ہوتے ہیں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر ایک کا احاطہ کر رکھا ہے. چنانچہ بعض ائمہ اور بعض محدثین, جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں نا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, پر اٹھاتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں, حدیثوں میں بھی کئی طریقے آتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ نے یوں اٹھا لیا, یوں رکھ دیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ختم قصہ. ایک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض عربوں کو یوں ہلاتے رہتے ہیں, یہ بھی ہے. ایک اور ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا اپنے علم سے پوری کائنات کا. اللہ قدیر ہے اور ان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اس طرح گویا انگلی گھماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے, اس کی بزرگی اور عظمت بیان کرتے ہیں. ایک یہ طریقہ بھی ہے. مختلف طریقے ہیں جو حدیثوں میں آتے ہیں, قرآن کی اس آیت سے اس کا استدلال کرتے ہیں. تو آپ نے آپ اندازہ کیا ہوگا کہ آج جو طلاق کے مسائل میں نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے ان مسائل کو, اس کے ایک ایک جزئے کو اور ایک ایک کیفیت کو بیان کیا ہے, اور پھر بتایا کہ جن قوموں کو تباہ کیا ہے اس وجہ سے تباہ کیا ہے کہ یہ خاندانی نظام ان کا بگڑ گیا تھا. اور آج بھی آپ دنیا پر نگاہ ڈالیں, جہاں جہاں خاندانی نظام بگڑ رہا ہے تباہیاں آ رہی ہیں, بربادیاں آ رہی ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہاں آ کر اپنے بہترین خاندانی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کریں. میں نے کچھ مطالعہ تھوڑا سا کیا ہے, تھوڑا ہی کیا ہے. جتنے بھی معاشرتی احکام دوسروں کے یہاں ہیں, خانگی زندگی کے احکام جو برسوں کے تجربے کے نتیجے میں بنائے ہیں, بہت ہی تنگی ہے ان میں, محدود ذہن ہے ان میں. دنیا کی کامیابی اور کامرانی اگر ممکن ہے تو قرآن کے نظام معاشرت ہی کے ذریعے ممکن ہے, اور کوئی نظام دنیا میں نہیں ہے. قرآن نے جو معاشرت کے لیے, خانگی زندگی کے لیے احکام دیے ہیں, ان کی پابندی ہوگی تو انسانیت پنپے گی, اور وہ معاشرتی زندگی کی بنیادیں اور قدریں صحیح ہوں گی, اور دھیرے دھیرے آپ جا رہے ہیں اسی طرف. یہ احکام دنیا اپنا رہی ہے, دھیرے دھیرے اپنا رہی ہے, اور ہم چونکہ مضبوط نہیں ہیں, ہمارا معاشرہ مضبوط نہیں ہے, باوزن نہیں ہے, کردار خود نہیں ہمارا, اس لیے ہماری چھاپ نہیں پڑ رہی لوگوں پر. اپنے طور پر جتنا گریسپ کر رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, آ رہے ہیں اسی طرح. چنانچہ ابھی کئی دو سال پہلے کی بات ہے کہ مہاراشٹر کی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہم لوگوں نے کرایا, جماعت اسلامی میں ہند نے, تو وہاں اجرا کے لیے مجھے بلایا, میں بھی گیا. تو اس میں انتظامیہ کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, ڈی ایم بھی تھے, جج بھی تھے, اور پروفیسرز بھی تھے, اور یونیورسٹیوں کے رجسٹرار بھی تھے. بہت اچھا اجتماع انہوں نے کیا تھا. تو اس میں سے ایک ڈی ایم تھا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, تو اس نے ایک, اس کو میں نے قرآن دیا, تو اس نے تقریر کی. تقریر میں پہلی بات تو یہ کہی اس نے کہ میں نے آج پہلی بار قرآن میرے ہاتھ میں نہیں آیا ہے, بلکہ میں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ دیکھا اور مطالعہ کیا, اور میں ہندوؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے خانگی زندگی کو درست کرنا چاہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کے احکام کو مانیں, اور کوئی طریقہ نہیں. یہ اس نے تقریر کی. دوسری تقریر میں دوسری بات اس نے یہ کہی مجھے مخاطب کر کے کہ آپ سے ہمیں ایک شکایت ہے. اب وہ پہلی تو ملاقات تھی میری, اور میں نے کہا یہ دم شکایت کیسے ہو گئی اس کو, اسی اسٹیج پہ ملاقات ہوئی تھی. کہنے لگے آپ سے ہمیں ایک شکایت ہے, ایک شکایت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, ہمارا ایمان نہیں ہے اس پر, تو آپ ہمیں کافر کہتے ہیں, لیکن آپ کے 80% مسلمان عملاً اس قرآن کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں, آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ ہے تو حقیقت 80% ہمارا حصہ یا 75% حصہ ہمارا ایسا ہے جو اس قرآن کے احکام کو عملاً نہیں مانتا, عملاً اپنی مرضی پر چلتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. تو خیر جواب تو ہر بات کا ہو جاتا ہے، اسٹیج سے میں نے جواب دیا مطمئن کرنے کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں. اور آج بھی جب میں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں اس بات کو، تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں نے وہ جواب کیوں دیا تھا، وہ تو خانہ پوری تھی. سچی بات یہ ہے کہ نہیں ہے جواب. جواب جب ہوگا جب ہمارے مسلمانوں کی بڑی اکثریت اس قرآن پر عمل کرے گی اور اس قرآن کے احکام کو خانگی زندگی میں اپنائے گی، اور جب اپنائے گی تو انشاءاللہ تعالی معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا. اس لیے کہ معاشرتی زندگی سے اور اخلاق سے اور معاملات سے دنیا جتنی متاثر ہوتی ہے آپ کی عبادتوں سے نہیں ہوتی، معاشرتی احکام سے. چنانچہ سید قطب کی کتاب ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے کہ ایک شخص کی چال چلن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی اس کے چال چلن کے بارے میں کوئی گواہی دینے والا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا صاحب یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے، بڑا عبادت گزار ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ تم نے کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا سفر تو نہیں کیا. کہا کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کاروباری معاملہ؟ تو کہا صاحب وہ بھی نہیں کیا ہے، کاروباری معاملہ بھی نہیں کیا، سفر میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہے ہو، کبھی پڑوس میں رہے ہو اس کے؟ کہا نہیں صاحب پڑوس میں بھی نہیں رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تم اسے خاک نہیں جانتے، تم نے اسے ٹکر مارتے دیکھا ہوگا جب گواہی دے رہے ہو. آدمی پہچانا جاتا ہے سفر میں، ریل میں یا جیل میں، یا پھر یہ کہ پڑوس میں رہیں آپ کے، یا کوئی معاملہ کاروباری کریں، اس میں انسان پہچانا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہماری عملی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، چنانچہ سید قطب شہید ہی نے ایک اور موقع پر لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، نام یاد نہیں آ رہا، آدمی آ جائے گا تو بتاؤں گا، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے. لکھا یہ ہے کہ تم اسلامی معاشرہ کہیں قائم کر دو، اسلامی سوسائٹی کہیں کسی جگہ چھوٹی سی اسلامی سوسائٹی قائم کر دو جس میں اسلام کے قوانین نافذ ہوں، اسلام کے احکام نافذ ہوں، اور اسلام پر لوگ عمل کرتے نظر آئیں. تو اظہر سے اسلام کی تبلیغ کے بھیجے جانے والے ہزاروں وفود اور لاکھوں کتابیں اور ہزاروں لیکچر اور تقریریں، یہ ایک طرف، اور وہ ایک چھوٹا سا معاشرہ جو اثر انداز ہوگا وہ ایک طرف، اس معاشرے کا اثر زیادہ پڑے گا. تو بات یہ ہے، یہ میں نے صورت اس لیے منتخب کی کہ ان کے مطابق ہماری زندگی، معاشرتی زندگی اگر بن جائے، بلا شبہ دیکھیے سب سے بڑا جھگڑا کیا رہتا ہے، سب سے بڑا جھگڑا شرک کا ہے. اصل میں جب بیوی آئی، ماں بھی ہے اور بیوی بھی ہے، جھگڑا یہاں سے چلتا چلے گی کس کی، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، گھر میں کس کی چلے، خدا کون ہو؟ تو اللہ تعالیٰ شرک نہیں پسند کرتا، ماں بھی پسند نہیں کرتی کہ میری شریک کیوں آ گئی. یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور ماں کو ناراض نہیں کرنا ہے، ایک طرف تو یہ کہا. دوسری طرف یہ کہا کہ تمہاری سوسائٹی کا سب سے بہترین انسان وہ ہے، مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا، ایسا بیلنس رکھے وہ کہ ماں کا بھی حق ادا کرتا رہے، بیوی کا بھی حق ادا کرتا رہے. ورنہ دوسرا الٹا کیا ہوگا، بیوی کا حق نہیں ادا کیا تو اچھا انسان نہیں ہے، اچھا مرد نہیں ہے سوسائٹی کا، رسول کی زبان میں. اور پھر فرمایا کہ تم سب میں زیادہ میں اچھا ہوں اپنی گھر والی کے لیے، مجھے نمونہ بناؤ، اگر تمہیں اچھا بننا ہے میری نظر میں، خدا کی نظر میں، تو مجھے نمونہ بناؤ، میں سب سے اچھا ہوں. تو اس میں جب جھگڑا پڑے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک کی طرفداری کریں، سوچیں کہ کیا حکمت اختیار کروں کہ اس کا بھی حق ادا ہوتا رہے اور ماں بھی ناراض نہ ہونے پائے. کسی وقت بیوی ناراض ہو گئی، آپ مرد ہوتے ہوئے بھی کبھی دو آنسو بہائیں اس کے سامنے اور کہیں کہ بیوی تم بتاؤ کہ تم مجھے اس خاتون سے ناراض کرنا چاہتی ہو جس کے قدموں میں میری جنت ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ کل میں جہنم میں جلوں اور مجھے جنت نہ ملے؟ پسیج جائے گی، سوچے گی، غور کرے گی. اسی طرح ماں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رسول کی نظر میں میں کیا ہو جاؤں گا اگر میں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا. ایک بیلنس ہے، توازن ہی کا نام زندگی ہے. واقیم الوزن بالقسط، دنیا پوری توازن پر قائم ہے، آپ بھی توازن برقرار رکھیں. یہی انسان کی حکمت ہے، بہادری ہے، بلندی ہے کہ وہ توازن برقرار رکھ سکے اور ہر ایک کا حق ادا کر سکے اور ہر ایک کو وہ پہنچا سکے جو اس کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہے تو مشکل کام، لیکن مشکل کام ہی تو مردوں کا ہوتا ہے. مردانگی تو یہی ہے کہ آدمی مشکل کو کا مقابلہ کرے، فیس کرے اور اسے حل کرنے کی کوشش کرے. اور ان بزدلوں کے لیے کیا دین ہوگا جو بیچارے سوچتے ہو کہ بھئی یہ بھی نہیں ہو سکے گا؟ یہ ایسے بزدلوں کے لیے شریعت نہیں ہے. شریعت تو ان شیروں کے لیے ہے جو طوفانوں کا رخ موڑ سکیں اور حالات کو اپنے لیے سازگار بنا سکیں. اور جو یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، ہمیں کیا کریں، ان کے کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. کرنے کا ان کے کام ہے جو یوں سوچیں کہ ہمیں یوں کرنا ہے، یوں کر کے رہیں گے اور ہوگا ایسا، تب ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی نے ایمان کی طاقت دے کر ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کو جرات کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جمع مرضی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.